من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقال تعالى: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے مرشد، میرے شیخ، شیخ العرب والعجم عارف باللہ، حضرت اقدس، حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دعوت برکاتہ العالیہ، حضرت والا فرماتے ہیں کہ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے سلطان محمود رحمت اللہ علیہ کا ایک قصہ نقل کیا ہے. تو یہ سلطان محمود وہی ہے جو کہ شاہ محمود کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، اور یہ اپنے غلام ایاز، محمود اور ایاز، گویا کہ جہاں شاہ محمود کا نام آتا ہے وہیں اس بادشاہ کے عاشق غلام کا نام بھی آتا ہے. میرے مرشد دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ محبت چیز ہی ایسی ہے. لہذا جو لوگ اپنے بڑوں سے محبت کرتے ہیں تو اس محبت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں محبوب کا تذکرہ آئے گا وہاں محب کا، یعنی اس سے محبت کرنے والے کا تذکرہ ضرور آئے گا. جب دنیاوی عشق کا یہ عالم ہے کہ جہاں مجنوں کا ذکر آتا ہے لیلا خود ہی یاد آ جاتی ہے، حالانکہ یہ دنیاوی عشق ہے. اور میرے مرشد فرماتے ہیں اگر مجنوں لیلا کا بڑھاپا دیکھ لیتا کہ اس کی آنکھوں پر 12.5 نمبر کا چشمہ لگا ہوا ہے اور ہاتھ میں لاٹھی ہے، ایک ہاتھ میں لاٹھی ہے اور ایک ہاتھ میں کتا ہے، کیونکہ میں یورپ جب دیکھ کر آیا تو وہاں بڈھیوں کے ہاتھ میں کتا ہوتا ہے اور ایک ہاتھ میں لاٹھی ہوتی ہے اور سارا دن مٹر کش کرتے رہتے ہیں، یعنی چلتے رہتے ہیں سارا دن، جہاں تھک جاتے ہیں وہاں برگر کھا لیتے ہیں، کسی کافی ہاؤس میں گھس جاتے ہیں اور باقی سارا دن چلتے رہتے ہیں کیونکہ کرنے کو کوئی کام نہیں، پھر جب تھک جاتے ہیں تو سو جاتے ہیں. تو اگر مجنو جو ہے لیلا کا یہ تماشا دیکھتا کہ میری لیلا بڈھی ہو گئی اور 12.5 نمبر کا چشمہ لگا کر، پھر وہ بڈھی دیکھتی بھی ایسے گردن یوں کر کے، دیکھنے کا انداز ہی بدل جاتا ہے نا، کہ جس کی نگاہوں کو ترس رہے ہوتے ہیں. اور اگر وہی جوان ایئرپورٹ پر ٹانگ رکھ کر اگر بک ریڈنگ کر رہی ہو تو سب لوگ اس کے کتابی چہرہ دیکھتے رہتے ہیں، لیکن اگر وہی بڈھی ہو جائے پھر اس کو کوئی نہیں پوچھتا. لالا حضرت فرماتے ہیں کہ اگر مجنو لیلا کا بڑھاپا دیکھ لیتا تو پھر لیلا کے عشق سے دست بردار ہو جاتا، یعنی ہاتھ چھوڑ بیٹھتا. کیا ہے کہ جس پر ہم مرے تھے اس کا یہ انجام ہوا, یہ حشر ہوا. لہذا لیکن ایک عشق مجازی مرنے والا عشق, اس کا یہ عالم ہے کہ جہاں مجنو کا تذکرہ آتا ہے وہی لیلا کا تذکرہ آتا ہے, جہاں تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ دیکھو عشق مجازی کا یہ حال ہے تو اللہ تعالی کی محبت میں کیا عالم ہوگا. لہذا محبت ایسی چیز ہے کہ محبوب کے ساتھ جہاں محبوب کا تذکرہ آئے گا ہمیشہ اس کے عاشق کا بھی تذکرہ آئے گا. جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں وہاں ان کے عشاق صحابہ کا ذکر ضرور آتا ہے. یہی حال ہے کہ جو لوگ اپنے مشائخ سے جیسی محبت کرتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس محبت کے نتیجے میں جہاں شیخ کا نام آئے گا مرید کا نام خود بخود آ جائے گا. سلطان نظام الدین اولیاء کا نام آتا ہے, امیر خسرو کا نام خود بخود آ جاتا ہے. کیوں؟ صرف محبت کی وجہ سے. جہاں حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا نام لیتے ہیں وہیں پر حضرت خواجہ عزیز حسن مجذوب رحمت اللہ علیہ جو کہ عاشق مرید تھے ان کا نام آ جاتا ہے. جہاں حضرت والا کا نام لیتے ہیں تو وہاں پر میر صاحب کا نام آ جاتا ہے. کیوں؟ محبت کی وجہ سے. یہ محبت ایسی چیز ہے دادا, یہی چیز ہے. کیوں صاحب, تلاش کر لیا آپ نے مسجد؟ ماشاءاللہ. دیکھو آپ آگے آ جائیں, ان کو ادھر بٹھاؤ. تو محبت ایسی چیز ہے. تو سلطان محمود کو اپنے عاشق غلام ایاز سے بہت محبت تھی اور ایاز کو اپنے بادشاہ سے بڑی محبت تھی. نتیجہ یہ ہے کہ سلطان کا جہاں نام آتا ہے سلطان محمود کا خود بخود ایاز کا نام آ جاتا ہے. سبحان اللہ, یہ محبت ایسی چیز ہے. تو شاہ محمود رحمت اللہ علیہ کا میرے مرشد نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ ایک زمانے میں ان کے ہاں چوری بہت بڑھ گئی. تو بادشاہ کو اس بات کی فکر ہوئی کہ چوروں کو پکڑا جائے تاکہ میری عوام اور میری رعایا وہ آرام سے رہ سکے. تو بادشاہ نے چوروں والا لباس حاصل کیا. ہر آدمی اپنے لباس سے پہچانا جاتا ہے, لباس کی بڑی قیمت ہے. جیسا لباس ہوگا انسان اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ بھی کرے گا. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں نا لباس سے کیا ہوتا ہے, لباس سے بڑا فرق پڑتا ہے. کیونکہ انسان جیسا لباس پہنتا ہے اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جاتا ہے. میرے مرشد دامت برکاتم نے سنا ہے کہ ملا نصیر الدین صاحب رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں, بہت مزاحیہ تھے وہ, لیکن مذاق مذاق میں بہت پتے کی بات کہہ جاتے تھے. ان کی نصیحت کا انداز مزاح اور مذاق کے اندر تھا. لہذا ایک مرتبہ کسی نواب کے بیٹے کا ولیمہ تھا تو ملا نصیر الدین صاحب کی بھی دعوت تھی. وہ اپنے ایسے عام کپڑوں میں اٹھے اور دعوت میں چلے گئے. تو وہاں پر کئی حصے بنے ہوئے تھے پارٹیشن سے. ایک حصے کے اندر بڑے بڑے لوگوں کا, عمائدین, علماء اور معززین عمراء اور اشراف شہر کا حصہ تھا وہ, اور ایک حصے میں عام لوگ تھے. تو ان کے عام حلیہ دیکھا تو دربانوں نے, جو گارڈ اور چوکیدار تھے وہاں سیکورٹی گارڈ والے, انہوں نے ان کو عام حصے میں بھیج دیا. اب دیکھا وہاں پر کچھ عام کھانا تھا, ہاں بڑھیا وہ بھی لیکن عام. تو ملا نصیر الدین صاحب وہاں سے اٹھے, اپنے گھر گئے اور وہاں پر دوسرا لباس نکالا شاندار, جبا پہنا, پگڑی پہنی, ہاتھ میں چھڑی لی ایسا, اور مست اور سلیم شاہی شاندار جوتے بھی پہنے, اور اس کے بعد ایسے تم تراک سے شان سے چلتے ہوئے آئے. اب لوگوں نے کہا آئیے 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 جناب والا، آئیے معزز مہمان تشریف، آئیے آئیے سر، آئیے سر. اب اس کے بعد ان کو بڑی خاص جگہ پر بٹھایا گیا، تو اب جو پہلے کھانا تھا اب اس کی جگہ بڑے شاندار کھانے ان کے سامنے رکھے گئے. تو ملا صاحب نے کیا کہ ایک بوٹی اٹھائی، اس کا کھا بیٹا کھا، دوسری بوٹی اٹھائی پگڑی کو دی کہ تو بھی کھا، ہر کپڑوں کو کھلا. لوگوں نے کہا ارے صاحب آپ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کھانا آپ کپڑوں پہ لگا رہے، خود کیوں نہیں کھا رہے؟ انہوں نے بات یہ ہے کہ یہ کھانے کے کپڑے ہی حقدار ہیں. پوچھا وہ کیسے؟ کہا بات یہ کہ اگر میری دعوت ہوتی تو میں پہلے بھی آیا تھا تو مجھے عام کھانا ملا، اب میں یہ والے کپڑے پہن کر آیا تو مجھے خاص کھانا ملا، پتہ چلا دعوت میری نہیں کپڑوں کی ہے. تو دیکھیے لباس کا فرق ہوتا ہے، جیسا بندہ جس حلیہ لباس میں آئے گا ہم اس کے ساتھ ویسے ہی برتاؤ کریں گے، اس کا بھی بڑا فرق ہوتا ہے. سلطان نے چوروں والا لباس لیا، آدھی رات کو پھر پیٹرولنگ پہ نکلے تو دیکھا ایک کونے میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے اور وہ اپنے حلیے سے معلوم ہو رہے تھے کہ چور ہیں. تو ان لوگوں نے بادشاہ کو آتے دیکھا تو پوچھا کون؟ میں جیسے تم ویسا میں. وہ سارے چور تھے، انہیں چور نے یہ سمجھا یعنی جیسے ہم بھی چور ویسے یہ بھی چور، اور بادشاہ کو جو مطلب تھا کہ جیسے تم انسان ویسے میں بھی انسان، فرق ہوتا نا. لیکن بادشاہ نے اس کو اس انداز سے پیش کیا تاکہ انہیں اچھا بھائی آ جاؤ آ جاؤ، اپنا یار بیلی آ گیا. اب اس کے بعد وہ چور آپس میں یہ کر رہے تھے کہ آج کہاں چوری کریں، تو ایک چور کو خیال ہے، اس نے کہا یار دیکھو ہم لوگ ہمیشہ چوری کرتے ہیں، کوئی پلاننگ نہیں کرتے، کوئی منصوبہ بندی نہیں کرتے، بس ایسے ہی چلے جاتے ہیں، کچھ پلاننگ کرنی چاہیے، کوئی 5 سالہ منصوبہ، کوئی 10 سالہ منصوبہ، 5 ایئر پلاننگ ہو یا 10 ایئر پلاننگ ہو، تو کوئی پلاننگ ہونی چاہیے، ورنہ تو اس طرح سے ہماری جو محنتیں ہیں اور ہماری جو صلاحیتیں ہیں وہ تو سب برباد ہو جائیں گی اتنی محنت بھی کریں. کہ اچھا بھائی یہ بات تو ٹھیک ہے، کہ جب محنت کرنی ہے، پلاننگ کرنی ہے، منصوبہ بندی کرنی ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہ جو آدمی ہے کوئی آدمی کے پاس صلاحیت کیا ہے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے. تو سب نے کہا بھائی ہاں بھائی یہ ٹھیک ہے، ہر آدمی بتائے کہ اس کے اندر صلاحیت کیا ہے، وہ کیا کر سکتا ہے، کیا کمال ہے اس کے اندر. ایک چور سے پوچھا جناب بتائیے آپ کی کیا صلاحیت ہے آپ کے اندر؟ اس نے کہا میں نے زندگی یورپ میں گزاری ہے، اس لیے میں کتوں کا ماہر ہوں. کیا مطلب؟ کہا بات یہ کہ جو کتا باتیں کرتا ہے نا وہ میں سمجھ جاتا ہوں کہ کتا کیا بول رہا ہے، اس کی بھونک سے میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ کیا بول رہا ہے، کیونکہ میں نے کتے بڑے پالے ہیں، اس کی بھونک، اس کی پوزیشن سے میں سمجھ جاتا ہوں کہ اب یہ کیا چاہتے ہیں. جیسے کتا چلتے چلتے اچانک ایک پوزیشن بناتا ہے، چلتے چلتے پیچھے سے جو پوزیشن بناتا ہے، اور جب وہ پوزیشن بناتا ہے نا تو اس کا مالک جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈال کے دستانہ پہنتا ہے اور دست بستہ اور بہت ہی عاجزی کے ساتھ اس کتے سے کہتا ہے جناب والا مائی ریسپیکٹڈ مسٹر ڈاگ، یہ جو آپ کا اس وقت خزانہ باہر آ رہا ہے یہ خزانہ اگر زمین کو چھو گیا تو 500 یورو دینے پڑیں گے، لہذا آپ کا خزانہ زمین پر نہ لگے، میرا ہاتھ ہے اس میں دیجئے، کیونکہ وہ ایک دم پوزیشن بناتا ہے چلتے چلتے، وہ تو کتا ہے کہیں بھی پوزیشن بنا لیتا ہے. لہذا وہ یہ تماشا بھی دیکھا کہ وہ کتے کو صبح ٹہلانا ضروری ہے، اور وہ جو ٹہلانے والے صاحب ہوتے ہیں نا صبح ان کا یہ حال ہوتا ہے، ایک ہاتھ میں کتا ہے دوسرے ابھی کتا ان کو یہاں لے جا رہا ہے کبھی وہاں لے جا رہا ہے، ایسی عجیب ہوائیاں اس کے چہرے پر اڑ رہی ہوتی ہیں اس بیچارے کی، اور وہ کتا تو کتا ہے، وہ کبھی یوں ٹہلتا ہے کبھی یوں ٹہلتا ہے، وہ آگے آگے اپنے اپنے مالک کو لے کر گھوم رہا ہوتا ہے وہ کتا. بہن کہا اچھا بھائی چلو تمہارا بھی کام آئے گا یہ. دوسرے سے پوچھا ہاں بھائی بتاؤ تمہارے اندر کیا صلاحیت ہے. تو اس نے کہا کہ میرے اندر وہی صلاحیت ہے جو کہ مجنو کی ناک میں تھی. اچھا مجنو کی ناک میں کیا صلاحیت تھی؟ کیا مجنو کی ناک میں یہ صلاحیت تھی کہ جب لیلا مر گئی تو مجنو جو ہے لیلا لیلا کرتا گلی کوچوں میں گھوم رہا تھا. تو لڑکوں نے کہا ارے کیا تو لیلا لیلا کر رہا ہے؟ تیری لیلا تو مر چکی. انہوں نے کہا ہے؟ اس کو بڑا جھٹکا لگا, بہت شوق لگا, غم. اس نے کہا یہ کیسے کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا چلو قبرستان چلو, ہم تمہیں لیلا کی قبر دکھاتے. اب وہ قبرستان میں گئے. انہوں نے کہا اچھا چلو. اس نے کہا اچھا ٹھہرو, مجھے مت بتانا کہ لیلا کی قبر کون سی ہے, میں خود بتاؤں گا. میرے مرشد فرماتے معروفی رحمت اللہ فرمایا مجنو ہر قبر کی مٹی کو اٹھاتا, اس کو سونگتا. سونگنے کے بعد جو اس کی لیلا کی قبر تھی اس کو سونگ کر کہا میری لیلا اس میں ہے. معروفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم جو مجنو بو کنم ہر خاک را, میں مثل مجنو کے ہر مٹی کو سونگتا ہوں. اور خاکے لیلا را بیابم بے خطا. اور جس طریقے سے مجنو نے لیلا کی قبر کا بتا دیا اسی طرح سے میں تمام انسانوں کو مسلمانوں کو دیکھتا ہوں, ہر ایک کی مٹی کو سنتا ہوں. اور جس طرح سے مجنو کو اس کی قبر کے اندر لیلا کا پتا چل گیا تھا اسی طریقے سے میں اس کو بھی پتا چلا لیتا ہوں کہ جس کے دل میں میرا مولا ہوتا ہے اس کی مٹی کو دیکھ کر مجھے پتا چلتا ہے کہ یہ شخص بھی بظاہر مٹی کا ہے لیکن میرا مولا اس میں موجود ہے. اس کا دل حامل تجلیات مولا ہے اور حامل تجلیات الہیہ ہے. اللہ تعالی کی تجلی بظاہر تو یہ مٹی کا ہے اور ہمارے جیسا انسان ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ظاہر اس کا ہمارا ایک جیسا ہے لیکن اس کے دل کے ساتھ اس کی قیمت ہے. تو ہم نے کہا اچھا بھائی بہت اچھا تمہارا بھی کام آئے گا. تیسرے سے پوچھا ہاں بھائی بتاؤ تمہارا کیا فن ہے؟ اس نے کہا میرا فن یہ ہے کہ عمارت کتنی اونچی ہو, اس میرے ہاتھ میں اتنی طاقت ہے کہ میں زور سے پھینکتا ہوں کمن اور آنکڑا لگا لیتا ہوں اینکر, جتنا اونچا پھینکنا ہو میں دور تک پھینک کر اور وہ پھنسا لیتا ہوں, اتنی میرے ہاتھ میں طاقت ہے. جیسے ہمارے اخبار والے نہیں ہوتے کیسے چوتھی منزل میں ایسے کر کے پھینکتے. ایک دفعہ شوق ہوا یار یہ جیسے کرتا ہم بھی تو دیکھیں, چوتھی کیا پہلی پہ بھی نہیں پھینکا گیا. ہر فن کا ہر آدمی کا ایک فن ہوتا ہے نا. تو اس نے کہا ایسے پھینکتا ہوں میں. اس نے کہا اچھا بھائی ہاں یہ بھی کام آئے گا. پانچویں سے پوچھا بھائی بتاؤ. اس نے کہا میں ڈرل ماسٹر ہوں, سوراخ کا ماہر ہوں, کتنی شاندار کیسی مضبوط کانکریٹ کی عمارت ہو میں اس پہ نقب لگا دیتا ہوں, میں نقیب ہوں نقیب سوراخ کرنے والا, میرے ہاتھ میں ایسی ڈرل ہے کہ میں ہاتھ سے اس میں سوراخ کر لیتا ہوں. ہاں بھائی بہت اچھا. ایک سے پوچھا ہاں بھائی بتاؤ تمہارا کیا فن ہے؟ اس نے کہا میں حساب کا اور میتھمیٹکس اور اکاؤنٹنگ کا ماہر ہوں, ایسے گھماتا ہوں ایسے حساب بناتا ہوں کہ انکم ٹیکس والوں کو پتہ ہی نہیں چلتا, ان کو بھی بیوقوف بنا دیتا ہوں اور حکومت کو بھی بیوقوف بنا لیتا ہوں, پتہ ہی نہیں چلتا, ایسا گھماتا ہوں ان کو. حساب کتاب کا ماہر, کتنا ہی بڑا حساب کتاب ہو میں منٹوں میں وہ حساب کر لیتا ہوں, ایسا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں. اچھا بھائی بہت اچھا. سب کی باری ہو گئی, اب سب کی نظر سلطان محمود کی طرف. سلطان محمود سے پوچھا ہاں بھائی اب تو آپ کی باری بتاؤ. اب سارے چور, اب یہ آدمی نیا معلوم ہو رہا تھا, سب ہمتن گوش بیٹھے ہوئے, بہت متوجہ اپنی اٹینشن پوری توجہ اس کی طرف لگا دی. اسے پوچھا ہاں بھائی بتاؤ کیا تمہارا فن ہے؟ تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ مجرما راچو بجلادا دہن. معرومی فرماتے ہیں کہ جس وقت میں مجرموں کو جلاد کے حوالے کیا جاتا ہے بجم بدے ریشمن ایشا رہن, اگر اس وقت میری داڑھی ہل جائے تو تمام مجرم جتنے ہیں اگرچہ وہ پھانسی کے پھندے پر ہو, جلاد کی تلوار اٹھی ہوئی ہے اس کے سر کاٹنے کے لیے, لیکن جس وقت میری داڑھی ہل جاتی ہے بس تمام وہ جو مجرم ہیں کتنا ہی بڑا جرم ہو فوراً اس کے جرم معاف ہو جاتے ہیں. اور خصوصاً الیکشن کے پہلے کا زمانہ ہو اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہو تو بس میری داڑھی ہلنے کی دیر ہے. سلطان محمود کی داڑھی ہلتے تھی, اب این آر او آتا ہے. تو جب سب نے سنا ارے واہ اتنا کمال کہ اس کی داڑھی میں ایسا کمال کہ یہ داڑھی ہلاتا ہے اور مجرم جو ہے وہ پھانسی کے پھندے سے چھٹکارا حاصل کر لیتے ہیں, بس تمام نے نعرے بازی شروع کی جیتے گا بھائی جیتے گا, یہ ہمارا جیتے گا, راگلے راگلے پخیر راگلے. سب نے ہوٹنگ شروع کر دی, او بھائی واہ بھائی, کندھے پہ اٹھا دیا, پھولوں کے ہار ڈالنے لگے اور کندھے پہ اٹھا کے سر نعرے بازی شروع. اور معرومی فرماتے ہیں, میرے شیخ نے فرمایا, معرومی نے فرمایا قوم گفتن جو تمام چوروں نے کہا کہ قطب ماتوہی آپ ہمارے سردار ہیں. کیوں؟ روزے محنت تھا, روزے محنت تھا خلاص ماتوہی, کہ جس وقت ہم پکڑے جائیں گے اور ہمیں مصیبت آئے گی اس وقت آپ کا ایک کال ہمیں بچا لے گی کہ ہمارا آدمی ہے اس کو چھوڑ دو. لہذا کتنا ہی قتل کا مجرم ہو ایک ٹیلی فون آئے گا جہاز لے کر قاتل کو خود لے جائے گا. کیوں؟ بڑے اسپیشل کال ہے, بہت خاص فون ہے. اب سب نے کہا آپ تو ہمارے سردار ہیں, ہم نے آپ کو گرو بنا لیا گرو. اور ایک میرے شیخ فرماتے ہیں گرو ہوتا ہے ایک گرو گھنٹال ہوتا ہے. کہ اچھا بھائی چلو بھائی, اچھا بھائی سب پتہ چل گیا کس کے پاس کیا صلاحیت ہے, اب بھائی اب چوری کہاں کریں؟ ایک چور نے کہا کہ چلو بھائی آج تو اب تک تو ہمیں یہ دھڑکا لگا رہتا تھا, یہ خوف ہوتا تھا کہ پکڑے جائیں گے, چلو آج تو محمود کے محل میں چلتے ہیں. ارے بھائی محمود کے کہا رہے بھائی یہ ہے نا اپنا, اپنی تو بڑی پی آر ہو گئی ہے, آج تو پکڑے جانے کا خوف بھی نہیں ہے, پکڑے بھی جائیں گے ہے نا ہمارے, کوئی فکر ہی نہیں ہے. چلو اچھا بھائی چلو بھائی فیصلہ ہو گیا, آج سلطان محمود کے شاہی محل میں جا کر چوری کریں گے. میرے مرشد فرماتے ہیں سب رستے میں چلے تو رستے میں کتا بھونک رہا تھا, تو وہ آدمی جو جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں کتوں کی بولی سمجھ لیتا ہوں وہ اپنے سر پہ کھجلی کرنے لگا. میں پوچھا ارے بھائی کیا بات ہے, جلدی چلو ٹائم کم ہے وقت کم ہے جلدی چلو, کھڑے کیوں ہو گئے؟ اسے کیا بتاؤں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے. کیا سمجھ میں نہیں آ رہا؟ کیا سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہا کہ جو کتا ہے یہ کتا یہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہے. چوروں نے کہا یار تو بھی وہی ہے. ابے بھائی ابھی کیا باتیں کر رہی ہے, بادشاہ اس وقت وہ تو اس وقت کمبل بلینکٹ توڑ کر اپنے شاہی گدے کے اوپر خادم پنکھا جھل رہے ہوں گے، جیسے ہمارے یار لوگ کرتے ہیں نا کہ گرمی کے زمانے میں اے سی چلاتے ہیں 16 پر میکسیمم کولڈ پر، پھر بلینکٹ اوڑھ کے لیٹ جاتے ہیں کیونکہ سردی بہت لگتی ہے، اور اے سی کیوں تیز چلاتے ہیں؟ مجھے آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اے سی چلائیں گے فل پر اور پھر بلینکٹ اوڑھ کے لیٹ جائیں گے. یہ بات میری آج تک میں تو نہیں سمجھ سکا، اگر کسی کی سمجھ میں آیا ہو تو مجھے بعد میں سمجھا دے کہ اے سی چلانا فل پھر بلینکٹ اوڑھ کے لیٹ جانا، یہ پتہ نہیں مجھے کیا وجہ ہے اس کی. کیونکہ میں سمجھتا تھا ایئر کنڈیشن کا مقصد یہ ہے کہ اگر موسم میں کوئی گرمی ہے، تھوڑا موسم گرم ہے، تو گرمی جو ہے وہ ختم ہو جائے، انسان کو تکلیف نہ ہو. میں یہ سمجھتا تھا کہ ایئر کنڈیشن اس لیے ہے، لیکن اب ایک دوسرا بھی سمجھ میں آیا کہ وہ فل چلاؤ میکسیمم کولڈ پہ، ٹھنڈا یخ، اس کے بعد بلینکٹ اوڑھ کے لیٹ جاؤ. پہلے بناؤ سائبیریا. یہ تو پھر وہ ایسے ہوا کہ ایک آدمی ایک ڈاکٹر کے پاس گیا کہ ڈاکٹر صاحب میرے گھٹنے میں درد ہے. اس نے اس کو دیکھا ڈاکٹر نے، اس نے کہا ایک کام کرو، موسم تو ٹھنڈا ہو رہا ہے نا، جاؤ سب سے پہلے جا کر ٹھنڈے پانی سے نہاؤ، پھر نہانے کے بعد کمرے میں نکل کر پنکھا تیز چلانا، پھر ٹھنڈی ٹھنڈی آئس کریم کھانا، اس سے تمہیں نمونیا ہو جائے گا، پھر میرے پاس آنا، میں نمونیا کا علاج کرتا ہوں. کیونکہ میں نمونیا کا ڈاکٹر ہوں. تو اس نے کہا بھائی ارے کیا باتیں کر رہے ہو، بادشاہ تو ابھی لیٹا ہوگا اپنے بلینکٹ توڑ کر، خادم پنکھا جل رہے ہوں گے، خواب خرگوش کے مزے لے رہا ہوگا. اصل میں خواب خرگوش اس لیے کہتے ہیں کہ خرگوش کی نیند ایسی ہے، خواب کہتے ہیں نیند کو، وہ اصل میں نیند واقعی اس کی ایسی ہے کہ سو جائے نا پھر اسے اٹھا نہیں سکتے، اس کو پتہ نہیں چلتا، اس لیے کہتے ہیں خواب خرگوش. یہ محاورہ ہے نا ہمارے اردو میں، اس کی نیند ایسی ہے پکی کہ سو جائے پھر اٹھ نہیں سکتا. جیسے ایک صاحب نے مجھ سے عجیب بات کی، کہنے لگے، میں نے کہا تم اٹھتے کیوں نہیں ہو صبح، الارم لگاؤ. کہہ رہا الارم بھی لگاتا ہوں. کیسے لگاتے ہو؟ کہتے الارم بھی لگاتا ہوں، سوتا ادھر ہوں الارم وہاں لگاتا ہوں. میں پھر بھی آنکھ نہیں کھلتی. کہا کھلتی ہے. پھر کیا کہا؟ میں اٹھتا ہوں وہاں جا کر الارم بند کرتا ہوں، آ کے پھر سو جاتا ہوں. یعنی ہمارے پاس ایسے ایسے یار لوگ بھی ہیں کہ ارے وہاں جا کر الارم بند کر کے آ کے پھر سو جاتا ہوں. تو اس نے کہا، چوروں نے کہا، یار کیا باتیں کر رہے ہو، وہاں پہ تو بادشاہ اس وقت سو رہا ہوگا، اس وقت کہاں. میرے مرشد دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ معرومی نے اس موقع پر فرمایا، فرمایا یہی حال ہے کہ صد حجاب از دل بسوئے دید شد، کہ نظر کے ذریعے سے سینکڑوں حجاب اور پردے دل پر پڑ جاتے ہیں. کیوں؟ چو غرض آمد ہنر پوشیدہ شد. جس وقت انسان پر لالچ سوار ہوتا ہے نا، لالچ اور مطلب، سارے ہنر پوشیدہ ہو جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں اس سے، کہ جس وقت بس یہ مستی چڑھیے کہ میں نے بدنظری کرنی ہے، اس وقت بھول جائے گا کہ میں امام ہوں، میں مؤذن ہوں، میں مدرسے میں پڑھتا ہوں، میں پڑھاتا ہوں، میں تبلیغ میں جاتا ہوں، میں اللہ والوں کی صحبتوں میں بیٹھتا ہوں، میں تقریر بھی کرتا ہوں. لیکن فرماتے ہیں کہ آہ میرے مرشد، کہ جس وقت مطلب چڑھتا ہے بھول جاتا ہے اس وقت. غرض مطلب اور لالچ ایسی چیز ہے، اس لیے ہمارے بزرگوں نے منع فرمایا کہ مطلبی آدمی کو کبھی اپنا دوست مت بنانا. مطلبی آدمی کیا ہے؟ کہ جب اس کا مطلب ہوگا وہ آپ سے ملے گا، اور جب اس کا مطلب نکل جائے گا آپ سے چھوڑ دے گا، وہ مطلبی آدمی ہے. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے نصیحت فرمائی ہے، ایسے خود غرض آدمی سے کبھی دوستی مت کرنا، اور خصوصاً جس کو آزما چکے ہو. کہ انسان ہے، کبھی ایسا ہوا کہ چلو بھائی معلوم نہیں ہے کیسا ہے، لیکن جس کو آزما لیا پھر فرمایا اس کو کبھی اپنا دوست مت بنانا. یعنی ایک حساب سے فرمایا مومن کی شان یہ ہے کہ ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا، لہذا مطلب ایسی چیز ہے کہ انسان پر لالچ سوار ہوتا ہے، مال کا لالچ ہو، حسن کا لالچ ہو، پھر وہ کسی کو نہیں پوچھتا. اس لیے ہمارے بزرگوں نے یہ بھی نصیحت کی کہ جب تم کسی کے ساتھ اگر کاروباری پارٹنرشپ کرتے ہو، بزنس پارٹنر بناتے ہو، تو ایسا مت کرو ارے صاحب اس کی اتنی بڑی داڑھی ہے، ہاتھ میں ہر وقت تسبیح اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے، تہجد گزار ہے، بزرگوں کے پیر دباتا ہے، تبلیغ میں چلے لگاتا ہے، اتنا نیک ہے، کیا بتاؤں. فرمایا کبھی اس چیز پر مت دیکھنا، کیونکہ شریعت کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کسی کی صورت دیکھی کہا سبحان اللہ. شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جس کے ساتھ کاروبار کرو، جس کے ساتھ معاملہ کرو، لکھت پڑھت کرو، یہ شرعی مسئلہ ہے. یہ تھوڑی شکلیں دیکھ کر، شریعت میں یہ مسئلہ نہیں کہ شکل دیکھنا، ارے صاحب واہ، ماتھے کا نشان، سجدے کا نشان ماتھے سے لے کر ناک تک، سبحان اللہ. فرمایا ہرگز ایسا مت کرنا، یہ شرعی مسئلہ ہے، اور اس میں کسی بدگمانی تھوڑی ہے کہ صاحب آپ نیک لوگوں کو برا بول رہے ہیں. میں واللہ نیک لوگوں کو برا نہیں بولا، لیکن اتنا ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ کسی نیک آدمی کو بھی کسی امتحان میں مبتلا مت کرو. اس کو کیوں مبتلا کرتے امتحان میں؟ لہٰذا اپنا معاملہ پورا کرو، لکھت پڑھت ہے. اچھا پھر عجیب معاملہ ہوتا ہے نا، کاروبار کرتے نا تو یار کسی کو بتانا نہیں، کیونکہ میں آپ کو خصوصی وہ کر رہا ہوں، سب کو پتا چل جائے گا، یہی سب سے گڑبڑ چیز ہے. اور کہا لکھت پڑھت کرو، یعنی لکھو، ان رائٹنگ کرو، ابھی ٹائم نہیں ہے، لکھ لیں گے. ارے جو آپ، یہ جو آپ کہیں لکھ دیں، میری طرف سے سب. ہو یہ آدمی دھوکہ کھا رہا ہے، اور خصوصاً وہ معاملہ سمجھ میں نہیں آتا. ایک کاروباری آدمی کاروبار کرے، ماشاءاللہ کاروباری حضرات بھی ہیں، ایک آدمی صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، صبح سے شام تک محنت سے لگا ہوا ہے، ایک دن میں وہ کتنا کمائے گا، ایک مہینے میں کتنا کمائے گا؟ مثال ہے 50,000 روپے اس نے انویسٹ کیا، اب وہ 50,000 روپے میں سے مہینے میں 10,000 کمانا اس کے لیے کتنا مشکل ہے. ایک عام قاعدہ ہے نا، لیکن عجیب ہے، ذرا کسی نے لائٹ دیا ارے کاروبار ہو رہا ہے، پیسہ لگاؤ تمہیں گھر بیٹھے لفافہ ملے گا. ورنہ کاروباریوں سے پوچھو بھائی، کوئی آسان ہے کہ ایک آدمی نے 50، اور پھر جب چاہے اپنی رقم واپس لے لے. ارے سب بڑے نیک لوگ ہیں اس میں، یہی تو ہے. ہمارے یہاں جو بلڈنگیں بنتی ہیں، جو پروجیکٹس آتے ہیں بلڈنگ کے، اس میں یہی ہوتا ہے کہ سامنے جو بکنگ کرنے والے سارے، یہ بڑی بڑی داڑیاں، ماتھے پہ سجدے کا نشان، ہاتھ میں تسبیح، سب دیکھے ارے یہاں تو اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، حضرت آپ کے چہرے پر کتنا نور ہے، سبحان اللہ. ہاں بھائی میں نے تو ہر سال حج کرتا ہوں. قاضی صاحب، سہائی صاحب میری بکنگ، بھائی دیکھو ریٹ تو یہ ہے، تمہارے لیے اتنا کر دوں گا، تجھے تم لگتے ہو تمہارا بزرگوں سے تعلق رکھتا ہے، یہ ٹوپی بتاتی ہے تمہارا بزرگوں سے تعلق ہے، تمہارے لیے اسپیشل ڈسکاؤنٹ. انہوں نے کہا دیکھا میرے شیخ کی برکت. حضرت آپ کی برکت دیکھیے. وہ جیسے ہمارے ایک پیر بھائی سبزی منڈی جاتے تھے، وہ کسی مدرسے میں ملازمت کرتے تھے، سبزی منڈی جاتے تھے، تو ایک دن حضرت کے پاس آئے، حضرت آپ کی برکت ہے، دین کی برکت ہے، سبزی منڈی جاتا ہوں نا، حضرت پراٹھا کھلاتے ہیں انڈے کے ساتھ، آملیٹ، جوس، گرمیوں جوس پلاتے ہیں، کولڈ ڈرنک کبھی منگواتے ہیں، سردیوں تو گرم گرم چائے، کبھی قہوہ، اتنی، اور حضرت مرچیں اور دھنیا تو مفت میں دے دیتے ہیں. کہ بھائی تم مدرسے سے آئے ہو. حضرت نے اس کو یوں دیکھا، فرمایا ایک کام کرو مجھے رکھ لو. علاج کیا ہو رہا ہے جی؟ مجھے رکھوائی جا رہی ہیں. مجھے؟ اچھا ہاں بھائی. اور فرمایا مجھے بھی رکھنا، ذرا بڑی بڑی نوک نکالنا ہے ایسے، یہ نوک، اور اس کو ذرا تاؤ بھی دینا. अमल किया, कुछ दिन बाद आए हजरत अब तो कोई जूस भी नहीं पिलाता, हजरत अब तो कोई अंडा भी नहीं खिलाता, पहले अब पहले सब्जी सस्ती मिलती थी, अब तो डबल कीमत मांगते हजरत फरमाया अरे बुद्धू तेरी समझ में आया? हजरत समझ में नहीं आता, नहीं आया फरमाया बुद्धू ना वो मदरसे पर आशिक ना अल्लाह वालों पर आशिक, वो तो जनाब पर आशिक थे हजरत आपकी बरकत है। और उसके बाद और भाई अगर क्रिसमस में अगर कभी किस शॉर्ट हो जाए कोई मसला नहीं है, आप जैसे अल्लाह वाले लोग ही बस हमारे यहाँ आ जाए, बस हमारा तो काम यही काफी है, अल्लाह वाले चाहिए हमें बस। अरे भाई वाह भाई वाह, अब जब वहां से उठ रहे तो पांव नहीं टिक रहे, बड़ी मुश्किल से पांव पकड़ पकड़ कर मोटरसाइकिल पर बैठ के जा रहे, खुशी के मारे रात भर नींद ही नहीं आ रही, यार देखो मैं कितना बड़ा अल्लाह वाला हूँ, सुभान अल्लाह। अब किस्ते दे रहे हैं, कुछ दिन बाद किस्त शॉर्ट हुई, दो किस्ते शॉर्ट हुई, उसके बाद वो आया, घंटी बजी, देखा एक गुंडा ओए बड़ी बड़ी मूछे, ओए मौलवी किस्त नहीं देता है तू भाई, क्या हो गया भाई, कहा जो तुम्हारी किस्तें हैं वो पूरी अदा करो ना, अगर नहीं देते ना याद रखना, मूछों को ताव दिया, अब वजीफे पड़े सूफी साहब। तो मेरे प्यारे दोस्तों शरीयत ने मना किया इस बात को, मामला पूरा करो, लिखो पढ़ो, किसी की सूरत पर माफ कीजिएगा, हमारे सहाबा ने हमारे असलाफ ने ऐसा काम नहीं किया, सहाबा का दौर असलाफ का दौर एक एक आदमी साहिब निस्बत अल्लाह वाला, लेकिन जब मामला किया उस मामले को मामले की तरह, और जो कह रहे हैं सब आपके लिए है, सिर्फ आपके लिए, हर महीने लिफाफा मिलेगा, दो चार महीने लिफाफा मिल जाता है बस, ये तो कहते हैं वो भी मकान बेचो वो भी मकान बेचो, सारा पैसा ये इन्वेस्ट कर दो और बैठ के मजे से खाएंगे बस, लुंगी पहन के लेटेंगे, खुजलियां ही करते रहेंगे हर वक्त। क्योंकि याद रखिएगा मुफ्त की खाने का ये जो मजा है ना, ये उल्ले डूबता है, ये लालच है, और लालच याद रखिएगा, मारूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, याद रखना इस बात को, मारूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि देखो कूजे के अंदर दरिया कभी नहीं आ सकता, तुम ये समझो कि कूजे में दरिया आ जाए, एक प्याले में दरिया आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। और फरमाया एक बात याद रखना, अगर तुम ये समझोगे मैं कनाअत करूंगा और अपनी जो अल्लाह ने मुझे अता फरमाया उस पर राजी रहूंगा, और मेरी जिंदगी कैसे गुजरेगी, आगे कैसे हाल है, क्या आलम होगा, जैसे कहते ना फैमिली प्लानिंग, ये फैमिली प्लानिंग करो, कम बच्चे खुशहाल कराना, फैमिली प्लानिंग करो। तो भाई प्लानिंग प्लानिंग किस चीज को कहते हैं, अपने वसाइल अपने रिसोर्सेस को इस्तेमाल करना, या वसाइल और रिसोर्सेस को फराहम करना, प्लानिंग इसके नाम होता है ना, ना कि रिसोर्सेस को काट देना, अपने वसाइल को काट देना प्लानिंग इसको तो नहीं बोलते ना भाई, माहिर माशियात कुछ बैठे ना कारोबारी हजरात, प्लानिंग इसको तो नहीं बोलते वसाइल काट दो, बल्कि प्लानिंग और मनसूबा बंदी इसको कहते हैं, वसाइल को इस्तेमाल करो, और अगर वसाइल नहीं है तो वसाइल को हासिल करने की कोशिश करना, इसका नाम फैमिली, इसका नाम प्लानिंग है। तो आप देखिए फैमिली प्लानिंग कि जी एक दो बच्चे होने चाहिए बस, तो ये तो प्लानिंग का तो ना हुई, ये तो ये आलम हुआ कि आपने अपने वसाइल को काट दिया, होना क्या चाहिए प्लानिंग, और प्लानिंग यार कम से कम 10 बच्चे हो, एक को बिजली के इलेक्ट्रिसिटी में भेजो, एक को पानी में, एक को पुलिस में भी डालो, एक को वकील बनाओ, सारे महकमों में डालो, गैस मुफ्त, बिजली मुफ्त, टेलीफोन मुफ्त, और धमकी भी मुफ्त, फिर आखिर में एक को मुल्ला बना दो कि सारे धंधे करके जन्नत तो जा सके। क्योंकि सारे इन 2 नंबर काम करने वाले को जन्नत भी तो लेकर जाना है ना, तो एक को मुल्ला भी बनाए। तो यार कम से कम अब एक अंडा वो भी गंदा, इंसान कहेगा यार काश ज्यादा होते, अरे मियां ज्यादा हो, कम से कम एक तो काम का निकलेगा, इसलिए ऐसा हो एक को मुल्ला बना दे बस, تاکہ وہ سارے دو نمبر والوں کو جنت میں لے کر جا سکے. جیسے حافظ ہے سبحان اللہ, اپنے خاندان کے 10 لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا, حافظ قرآن ہے. شہید ہے 70 کو لے کر جائے گا. یہ اللہ والے علماء ربانیین جتنے آسمان پر ستارے ہیں اتنے لوگوں کو جنت میں لے کر جائیں گے, سبحان اللہ. تو کیا ایک کو ملا بھی تو بنا, اب ایک ہی نکلا وہ بھی کام کا نہیں. تو یہ تو فیملی پلاننگ نہ ہوئی نا. لہٰذا فیملی پلاننگ والوں کو میری تقریر سمجھاؤ. تو میرے پیارے دوستو, لالچ اور غرض ایسی چیز ہے, یعنی جس وقت انسان پر نفس کی شرارت چلتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھول جاتا ہے, اس پر لالچ اور مطلب سوار ہوتا ہے صرف. خیر اب وہ آگے بڑھے, بادشاہ کے محل میں پہنچے. بادشاہ کے محل سے وہ کمن ڈالنے والے نے کمن ڈالی, سراغ مٹی سونگ کر بتایا خزانہ یہاں پر ہے. جو پہلے زمانے میں خزانے مٹیوں میں دفن کیے جاتے تھے, زمین میں دفن ہوتے تھے. خزانہ یہاں پر ہے, خزانہ سوراخ کرنے والے نے سوراخ کیا, ڈرل ماسٹر نے بغیر ایکسکیویٹر مشین کے نکال لیا, اور بغیر بورنگ کی کھڑ 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 کے بغیر نکال لیا. اب اس کے بعد اکاؤنٹنٹ نے سارا حساب کتاب کیا, لو بھائی تمہارا تمہارا حصہ. سب جانے لگے, بادشاہ نے کہا سلطان محمود نے, ارے بھائی آخر یہ خزانہ ہے جو بظاہر ہم سمجھ رہے ہیں 7 پشتوں تک چلے گا. میرے مرشد فرماتے ہیں نا کہ بعض لوگ مال کماتے ہیں نا, مال کماتے کہتے ہیں اتنا میرے پاس مال ہے 7 پشتیں کھائیں گی. ہمارے ڈیفنس کے اندر کلفٹن کے قریب ایک شخص تھا, اس کو کوئی بیچارہ کبھی ملا کوئی نیک آدمی اس کو کہتا ارے بھائی نماز پڑھ لیا کرو. وہ کہتا نماز میں کیوں پڑھوں, 7 کوٹھیاں ہیں میری, ہر کوٹھی سے 1000 روپے کرایہ آتا ہے اور اتنا بینک بیلنس ہے. نماز تو تم جیسے غریب ملا پڑھیں, میں کیوں نماز پڑھوں, ایسے کہتا تھا. میرے مرشد نے فرمایا اس شخص کا یہ عالم ہوا, اس کو ایک بیماری لگی, ساری کوٹھیاں بکنا شروع ہو گئی. اور وہی شخص جو کہ غریبوں سے دینداروں سے بہت ہی تکبر کے ساتھ اور بہت ہی توہین آمیز حقارت کے ساتھ بات کرتا تھا, اب وہی شخص فرمایا کراچی کی سڑکوں پہ بھیک مانگ رہا تھا, زکات مانگتا تھا. اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ ہے اس پکڑ سے ڈرنا چاہیے, امتحان سے اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگے. لہذا جس اولاد کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کو مال جمع کر کے دو, کیونکہ ہم کہتے ہیں بھائی ہمارا نہیں ہے, ہم جو کما رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے کما رہے ہیں, ہمارا کچھ نہیں, ہمیں کیا, ہماری تو زندگی گزر گئی. یہ لالچ کا ایک عجیب انداز ہے کہ انسان کو جو لالچ کی ہرس ہوتی, لالچ اور ہرس ہوتی ہے نا, تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں, اب میرے کیا, میری تو زندگی گزر گئی, میرا تو بڑھاپا آ گیا, ہاں میں اپنی اولاد کے لیے جمع کروں. لیکن عالم کیا ہوتا ہے میرے دوستو, کہ تاکہ میری اولاد آرام سے کھائے گی. باپ مرتا ہے, وہ اولاد جو اس نے 10 پشتوں کے لیے جمع کیا ہوتا ہے وہ اولاد جو ہے چند برسوں میں ختم کر ڈالتی ہے, بلکہ بعض جگہ تجربہ یہ دیکھا ایک ایک سال میں پوری دولت لٹا دیتے ہیں. یہ حرام کاری بدماشی ایسی چیز ہے کہ بڑے بڑے نوابوں کو کلاش کر ڈالا اس نے, فقیر کر ڈالا, بدماشی ایسی چیز ہے. جوئے کا عادت لگ گئی, حرام عشق بازی میں پڑ گئے, نتیجہ یہ ہوا کہ مال پہ مار لٹائے چلے جا رہے ہیں, اس کا تو پیٹ ہی نہیں بھرتا, وہ تو کنویں کی طرح ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا نیک بنانے کی فکر کرو, وہ اولاد نیک بن جائے گی اللہ خود انہیں روٹی کھلائے گا, بلکہ ان کی برکتوں سے کتنے لوگ روٹیاں کھائیں گے, کتنوں کا رزق چلے گا. خیر سب نے مال جمع کیا, بادشاہ نے کہا رہے بھائی جا رہے ہو یہ بھی مال ختم ہو جائے گا, ذرا اپنے ٹیلی فون کانٹیکٹ نمبر دے دو, اپنا موبائل نمبر دے دو اور اپنا ای میل ایڈریس بھی دے دو. تاکہ کل کو مال ختم ہوگا, مال ختم ہوگا تو رابطہ اور کانٹیکٹ کر لیں گے, ای میل بھیج کے بلا لیں گے, کیا ہو بھائی فی میل آ گئی ہے, ای میل کر دیں گے فی میل آ گئی ہے. پھر تم آ کر اپنا میل والا کردار ادا کر دینا, جیسے آپ مجھے ای میل کیا ہوتا ہے, تو کسی نے کہا نا, تو نے کہا ایک ہوتا ہے میل ایک ہوتا ہے فی میل, جو نہ میل ہو نہ فی میل ہو وہ ای میل ہے. अब उनको मस्ती चढ़ी हुई थी, उन्होंने अपना फोन नंबर, अपना एड्रेस, अपना ईमेल सब हवाले कर दिया। बादशाह ने पकड़ा, अगले दिन सुबह बादशाह ने दरबार लगाया और बुलाया कोतवाल शहर को, कमिश्नर साहब को, ये लो एड्रेस, जाओ इन बदमाशों को माले मसरूखा, चोरी वाला माल समेत इनको उठा के ले आओ। और वो सब मस्त सोए हुए थे, वो नशे में धुत, जो हराम नशा होता ना वो पागल बना के रखता है, वो सब नशे में सो रहे थे। और उधर पुलिस पहुंच गई, सबको पकड़ लिया, रंगे हाथों माल समेत माल भी बरामद कर लिया। मेरे मुर्शिद फरमाते कि उधर बादशाह का ये आलम था, हाँ एक एक चोर रह गया था। एक चोर का कमाल ये था, उसने कहा था कि मैं रात के अंधेरे में जिसको देखता हूं तो दिन के उजाले में उसे पहचान लेता हूं। रात कितनी घटा टोप अंधेरा हो, सख्त अंधेरा, जिसको रात के अंधेरे में देखता हूं उसको दिन के उजाले में पहचान लेता हूं। अब तमाम चोरों को माल समेत दरबार में खड़ा कर दिया। मेरे मुर्शिद फरमाते हैं कि उधर बादशाह पर एक रोब तारी और बादशाह अपने जलाल के अंदर, काजी तशरीफ फरमा, बादशाह ने हुक्म दिया कि इन तमाम बदमाशों को कि जिन्होंने हमारे आवाम को सता कर रखा हुआ है और हमारे लोगों को परेशान किया हुआ है, इनको फांसी पे चढ़ा। जल्लाद की आंखों में खून उतरा हुआ। काजी ने पूछा, बादशाह सलामत आप ये क्या कर रहे हैं, आपने कैसे फैसला जारी कर दिया, मुकदमा नहीं चलाया, मा वराए अदालत, क्या कहते जी, मा वराए अदालत, आपने कैसे ये मुकदमा और कैसे फैसला कर दिया। बादशाह ने काजी के कान में कहा कि मैं इस चोरी का खुद गवाह हूं, मैं खुद इनके साथ था। काजी ने कहा अच्छा, फौरन दस्तखत किए। उधर जल्लाद के आंखों में खून उतरा हुआ। अब आलम यह कि तमाम चोर डर के मारे कांप रहे हैं, खून सफेद हो गया जैसे जिस्मों में खून नहीं। मेरे मुर्शिद फरमाते उधर वो जो एक चोर था जिसने ये कहा था कि रात के अंधेरे में जिसे देखता हूं दिन के उजाले में पहचान लेता हूं, उसकी कैफियत अजीब है, कभी चेहरे पर खौफ, कभी कोई उम्मीद, रंग बदल रहे हैं उसके। उधर जल्लाद का बादशाह भी जलाल में, जल्लाद की आंखों में खून उतरा हुआ, उसने तलवार बुलंद की गर्दन उड़ाने के लिए। अचानक उसने कहा, बादशाह सलामत, जान के अमान पाऊं तो एक बात अर्ज करूं। बादशाह ने कहा, कहो क्या बात है। उसने कहा, बादशाह सलामत, हम सब ने अपने हुनर दिखा दिए, हमने अपना कमाल दिखा दिया, हर यके खासियत खुदरा मी नमूद, हम सब ने अपना कमाल दिखा दिया, ई हुनरा जुमला बदबख्ती मी फसूद, हमारे जो हुनर है, हमारे जो कमालात है, हम माल कमाने पर फख्र करते हैं ना कि जी मेरे पास ये मकान वो पैसा वो सब, और एक से लेटेस्ट मोबाइल सब चीजें हैं, और मैं वहां जाता हूं, वहां घूमता हूं, ये करता हूं। तो फरमाया के ई हुनरा बदबख्ती मी फसूद, लेकिन आलम यह हुआ कि हमारे इन कमालात में बजाय से हमें बचाने के, पहले तो अगर हम चोरी में पकड़े जाते तो ज्यादा से ज्यादा जेल जाते, कोड़े पड़ते, आज तो आलम यह हुआ कि फांसी के फंदे पर चले गए, क्योंकि कमाल दिखाया था ना हमने। तो है मेरे बादशाह, हमने तो अपना कमाल दिखा दिया, नतीजा यह हुआ कि आज फांसी के फंदे पर पहुंच गए। ए हमारे दोस्त, ए हमारे साथी, हमारे कुतुब, जल्दी से अपनी दाढ़ी हिलाइए, जल्दी से अपनी दाढ़ी हिलाइए, ताकि हम लोग जो आपने कहा था कि बजुम्बदे रीशे मन ईशा रहन, कि जिस वक्त आपकी दाढ़ी हिल जाएगी तो तमाम वो जो मुजरिम जो के जल्लाद के हवाले, वो मुस्लिम जो है फांसी के, वो छुटकारा हासिल कर लेंगे। जल्दी से अपनी दाढ़ी हिलाइए। मेरे मुर्शिद फरमाते वो जो चोर देख रहा था, उम्मीद और खौफ, एक उम्मीद कि यही वही आदमी है, डर भी अगर वो नहीं हुआ तो और मुसीबत पड़ेगी, तो फरमाया यही ईमान है। अल ईमानु बैन अल खौफ वर रिजा, ईमान खौफ और रिजा के दरमियान, रिजा यानी उम्मीद के बंदे को خوف بھی ہوگا اللہ تعالیٰ کی عظمت کا، اور امید ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے مجھے اللہ والوں کی صحبت عطا فرمائی، نیک اعمال کی صحبت عطا فرمائی، میرے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ جس پر میں بخشا جاؤں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرما دیں گے مجھ پر. لہذا ڈر بھی ہے اور اللہ کی رحمت سے امید بھی ہے. یہ امید اللہ کو پسند ہے جو اعمال کو کرنے کے بعد ہو، اور یہ خوف اللہ کو پسند ہے کہ جس میں بندہ ڈر بھی رہا ہے اور ساتھ میں امید بھی لگا رہا ہے کہ میرا اللہ مجھ پر بڑا فضل فرمائے گا. یہ ایمان ہے. لہذا جتنا خوف بڑھتا جاتا ہے، جتنی امید بڑھتی جاتی ہے، ایمان اتنا ترقی کرتا چلا جاتا ہے. بادشاہ نے جب یہ بات سنی اس چور کی، بادشاہ ہنس پڑا. اس نے کہا جب کو معاف کر دو. میرے مرشد فرماتے کہ دیکھو تمام فن والے، مال کمانے والے، حسینوں کے چکر میں گھومنے والے، رومانٹک دنیا کے چکروں میں گھومنے والے، اور بادشاہت اپنی امارت اور وزارت پر ناز کرنے والے، اپنی طاقت اور جوانی پر ناز کرنے والے، ایک دن سب کو پچھتانا پڑے گا. ہاں اس وقت وہ کام آئے گا. فرماتے وہ شخص جو اس دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ والوں کی جوتیوں سے سیکھے گا، یہ معرفت اس کو کام آئے گی کہ دنیا کے اندھیرے میں کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق اپنے دل میں حاصل کر لے گا، پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ نہ صرف یہ کہ وہ خود اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس پر رحمت فرمائیں گے، بلکہ اس کے پاس کے بیٹھنے والوں پر بھی رحمت فرمائیں گے. فرمایا اسے سمجھایا کہ دیکھو اس دنیا یہ اندھیرا ہے، یہ اندھیرے کی طرح ہے. جس طرح سے وہ چور جس نے اس اندھیرے میں بادشاہ کو پہچان لیا، اسی طرح سے اس دنیا میں رہ کر جس نے اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت حاصل کی، عالم ہی ہوگا قیامت کی ہولناکی کا منظر کیا عالم ہوگا، اور کیسا کہ انبیاء علیہ السلام بھی تر تر کانپ رہے ہوں گے اس وقت میں. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا چھوٹا موٹا ذرہ بھی حاصل کرے گا اس دنیا میں رہ کر، گویا کہ آخرت کی تیاری کرے گا. فرمایا کہ وہی لوگ کامیاب ہوگے، اور نہ صرف یہ کہ خود بخشے جائیں گے، بلکہ حافظ قرآن 10 کو بخشوائے گا، شہید 70 کو، اور وہ اللہ والے علماء ربانیین جتنے آسمان پر ستارے ہیں ان کی شفاعت اور سفارش فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری جانوں کو توفیق دے کہ ہماری غفلتوں کو دور فرما کر اپنا قرب اور تعلق خاص ہم سب کو نصیب فرما دے. یا اللہ ہم سب پر اپنا فضل فرما دیجئے، اپنا قرب اور تعلق عطا فرما دیجئے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجئے، ہماری گناہوں کی عادتوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہماری گناہ پسندی کو اپنی فرما برداری سے تبدیل فرما، ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں اپنی معرفت عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، اعمال محبت عطا فرما دیجئے. یا اللہ جن اللہ والوں کی صحبتوں سے آپ کا قرب اور تعلق ملتا ہے، ان کی صحبتیں ہمیں نصیب فرما، ان کی قدر کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے کرم کے صدقے میں میرے شیخ دامت برکاتوں کو شفا عطا فرما، ان کے عمر میں برکت عطا فرما، بیماری کو توانائی سے تبدیل فرما دیجئے، شفا عطا فرما دیجئے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما، اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا. اے اللہ ہمارے علماء، ہمارے دینی خادم، ہمارے دینی مراکز کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ایک ایک مسلمان کی سارے عالم میں اپنے کرم سے حفاظت فرما. اور یا اللہ ہم سب کو سارا یا تمام مسلمانوں پر فضل خاص فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو رزق حلال، عافیت، فراواری اور آسانی کی ذات عطا فرما دیجئے. اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں تمام بھلائیاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی وہ ہم سب کو نصیب فرما، اور تمام برائیوں جن سے آپ نے پناہ مانگی، یا اللہ ان سے ہمیں عافیت نصیب فرما دیجئے. سلامتی ایمان سلامتی ادا کے ساتھ دنیا میں رکھیے، سلامتی ایمان سلامتی ادا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے کاموں کو آسان فرما دیجئے، اپنی محبت خاصہ ہمارے قلوب کو عطا فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.